پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ایک بار پھر ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے فوج کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات انہوں نے بیجنگ میں چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل فان چونگ لونگ سے ملاقات میں کہی۔ پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق جنرل فان نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں پائے جانے والے اتفاق رائے اور انسدادی دہشت گردی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس ضمن میں چین کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ جنرل راحیل شریف دو روزہ سرکاری دورے پر چین میں ہیں، جہاں وہ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات میں دو طرفہ دفاعی امور سمیت خطے کی سلامتی سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے پیر کو بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کی۔ صدر باراک اوباما امریکہ کے پہلے صدر ہیں جنہوں نے بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ ہر سال 26 جنوری کو بھارت اپنا یوم جمہوریہ مناتا ہے۔ یوم جمہوریہ کی تقریب کے دن نئی دہلی میں ہلکی بارش ہو رہی تھی، لیکن اس سے تقریب متاثر نہیں ہوئی۔ صدر اوباما یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کے علاوہ امریکہ اور بھارت کی کاروباری شخصیت کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ صدر اوباما 3 روزہ دورہ بھارت مختصر کر کے بادشاہ عبداللہ کے انتقال پر منگل کو سعودی عرب جا رہے ہیں۔ ہفتے کو وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدر اوباما اور خاتون اول مشیل اوباما منگل کو سعودی عرب جائیں گے، جہاں وہ نئے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر سعودی فرمانروا عبداللہ کے انتقال پر تعزیت کریں گے، جو جمعے کو 90 برس کی عمر میں علالت کے بعد وفات پا گئے تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر باراک اوباما کے دورے جنوبی ایشیا سے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر اوباما اتوار کو صبح 3 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچے تھے۔ پاکستانی عہدیدار اور سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ دورہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے صدر اوباما اپنا کردار ادا کریں گے۔ یونان کے بائیں بازو کی شدت پسند جماعت سیریزا اور اس کے 40 سالہ سربراہ نے ملکی انتخابات میں بھاری کامیابی حاصل کی ہے، اور قدامت پسند نئی جمہوری پارٹی کو، جسے وزیراعظم اینٹونیس سامراس کی سربراہی حاصل تھی، شکست کھا گئی ہے۔ اتوار کے روز کے نتائج کے مطابق سیریزا پارٹی کے الیکسس سپراس 150 سال میں ملک کے نوجوان ترین سربراہ ہیں جنہوں نے فتح حاصل کی ہے۔ انہوں نے برسوں سے جاری کفایت شعاری پالیسیاں ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن انتخابات کے نتائج یورپی یونین اور بین الاقوامی قرضہ دہندگان سے اختلافات پیدا کریں گے۔ سیریزا نے 151 مطلوبہ نشستوں سے 2 نشستیں کم حاصل کی ہیں، جس کے باعث انہیں حکومت سازی کے لیے دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ کردش فورسز پیشمرگہ نے شام کے سرحدی شہر کوبانی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے، جس پر پچھلے 4 ماہ سے داعش جنگجو گروپ نے قبضہ کر رکھا تھا۔ گروپ کا کہنا ہے کہ کرد جنگجوؤں نے امریکی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملوں کی مدد سے داعش جنگجوؤں کو علاقے سے تقریباً باہر نکال دیا ہے۔ اسی اثنا میں روس سے ایک شامی وفد کا ماسکو میں خیر مقدم کر رہا ہے، جہاں اس کی کوشش ہے کہ اس ملک کی 4 سالہ خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے مفید امن بات چیت کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس 4 روزہ بات چیت کا مقصد ایک نئی امن کانفرنس کے لیے بنیادی ڈھانچہ تیار کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی ثالثی میں ایسی ہی ایک کانفرنس پچھلے سال جنیوا میں ہوئی تھی، لیکن اس میں بہت کم پیش رفت ہو سکی تھی۔ نیٹو کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ پیر کے روز غیر معمولی اجلاس کر رہے ہیں، جس میں یوکرین کے مشرقی علاقوں میں تازہ لڑائی شروع ہو جانے پر بات چیت ہوگی۔ 28 رکنی نیٹو ممالک کے سفیر اور یوکرین برسلز میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یوکرین کی فوج نے بتایا کہ ملک کے علیحدگی پسند مشرقی جنگ زدہ علاقے میں گزشتہ روز اس کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ 24 زخمی ہوئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ان دی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں ویٹو میر اور انجینئر سلیمان تھراوالے. اور سامعین، سب سے پہلے وہ موضوعات جو آج کے ان دی نیوز میں زیر بحث آئیں گے. ہمارا پہلا موضوع ہے صدر اوباما کا دورہ بھارت اور خطے پر اس دورے کے اثرات. آج کا دوسرا موضوع ہوگا انسدادی دہشت گردی کی کوششوں میں امریکہ اور پاکستان کے مابین تعاون اور روابط میں اضافہ، اور ادھر پاک افغان بارڈر پر مختلف مسائل سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کا ممکنہ لائحہ عمل. اور پروگرام کے آخر میں یمن کی موجودہ صورتحال، یوکرین کے خلاف مزید ممکنہ پابندیوں اور بوکو حرام کی دہشت گرد کاروائیوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی نائجیریا کو یقین دہانی پر بات کریں گے. آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے مہمانوں سے کوئسچن کر سکتے ہیں. اور چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں وائس آف امریکہ اردو سروس کے رپورٹر جو اس وقت دہلی میں موجود ہے، دیپک تھوپال. ہمارے ساتھ ہے پاکستان میں بھارت کے سابق سفیر مسٹر رنگاچڑی. ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر طاہر روہیل، ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر محمد ساتھ. اور سب سے پہلے بھارت کے وہ عوام جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، ان سب کو ہماری پوری ٹیم کی جانب سے یوم جمہوریہ کی مبارکباد. اور دیپک، بتایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو صدر اوباما کے دورے بھارت کا ایک اہم جو پہلو تھا وہ ان کا بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنا تھا. یہ بتائیے گا کہ اس یہ جو تقریب ہے اس کے ماحول کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیں، سیکیورٹی کے کیا انتظامات نظر آئیں، اور صدر اوباما کے علاوہ اس تقریب میں دیگر کون سی شخصیات موجود تھیں، اور اس پورے موقع پر عام لوگوں میں کتنا جوش و خروش آپ کو نظر آیا؟
یہ کافی سارے سوال ہے، میں ایک ایک کر کے ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلا یہ کہ سیکیورٹی سے متعلق، کہ سیکیورٹی جیسا کہ دلی پولیس کمشنر نے کہا تھا کہ جس طریقے کی سیکیورٹی اس باری کی گئی ہے دلی کے اندر، ویسی کبھی دیکھی نہیں گئی اس سے پہلے. اور سیکیورٹی کے انتظامات زبردست تھے، کئی لیئرز کی سیکیورٹی تھی، کہا جاتا کہ 7 لیئر کی سیکیورٹی ہے. اور یہ جو سیکیورٹی تھی وہ عام لوگوں کو بھی پتہ لگ رہی تھی، کیونکہ ان کو بھی کچھ دقتیں ہو رہی تھیں ادھر سے ادھر جانے میں. تو بہرحال سیکیورٹی بہت زبردست تھی صدر اوباما کے لیے. دوسرا، جہاں تک یہ ہر سال پریڈ جو ہوتی ہے 26 جنوری کو ہوتی ہے یوم جمہوریہ کے موقع پر، اور اس میں بھارت کی جو ایئر فورس، نیوی اور آرمی تینوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آپ میں کافی امپریسو پریڈ ہوتی ہے، اور ایک زمانے میں شو آف اسٹرینتھ تھا، اب کیول پریڈ کی طرح ہے. اس میں براک اوباما شریک ہوئے، براک اوباما اور مشیل اوباما دونوں، اور بھارت کے صدر پرنب مکھرجی اور ساتھ میں نریندر مودی. تو یہ قریب 2 گھنٹے کے قریب یہ پریڈ چلی، اور جس کو کہ ان لوگوں نے بیٹھ کر دیکھا. مطلب اس میں اب اوباما صاحب کو کتنی پسند آئی اس کا کوئی سیدھا سادہ تو یہ تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن ہاں وہ جب پریڈ دیکھ رہے تھے تو ایک جو سامنے سے موٹر سائیکل والے جب گزرے اور وہ کچھ ایک طریقے کا کرتب کرتے ہیں، تو انہوں نے جو تھمس اپ کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے، وہ کیا کہ تو یہاں کے میڈیا نے کہا کہ ہاں اوباما صاحب کو بہت پسند آئی بھارت کی یوم جمہوریہ کی پریڈ. تو کل ملا کے ماحول اور سیکیورٹی کا یہ تھا. میں اس کے بعد کے سوال آپ کے بھول گیا ہوں.
اوکے، اس کے بعد یہ بتائیے، عام جو لوگ تھے، کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں یا کھڑے رہیں، ان میں کتنا آپ کو جوش و خروش جو ہے وہ اس خاص موقع پر نظر آیا؟
جی ہاں، جوش و خروش بالکل تھا. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو 26 جنوری کی جو پریڈ ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کا ایک طریقے سے پیٹریوٹزم اور جڑا ہوتا ہے، اس کے اندر جو دھنیں بجتی ہیں اور جو فوجی مارچ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں لوگوں کو پسند آتا ہے، اور ہر سال اس لوگ اسے ہر بار ہی پسند کرتے ہیں چاہے کتنی بار بھی دیکھیں. لیکن اس بار صدر اوباما تھے تو اس کو لے کر بھی لوگوں میں کافی جوش تھا. جب لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا، بتایا کہ سب کو اس بات کا بڑا فخر تھا کہ براک اوباما یہاں آ رہے ہیں और वो हमारी परेड देखेंगे और इसके लिए उनके अंदर काफी जोश था, आम लोगों में जोश था और उसका उनको काफी इंतजार भी था। कई समय बहुत समय से ये बातें हो रही थी, पहली बार एक अमेरिकी सदर यहाँ पर आ रहा था इस यौम जमहूरिया के मौके पर, इसलिए भी खासा जोश देखने खासा जोश था सभी में, मतलब आम लोगों के अंदर, मीडिया के अंदर और पॉलिसी सर्कल्स में।
ओके, अब आखिरी सवाल आपसे दीपक करना चाहूंगी कि इस तकरीब के बाद आज सदर ओबामा की और क्या मसरूफियात होंगी?
ये हो गया था आज, ये तो सुबह हिंदुस्तान के समय के हिसाब से सुबह परेड खत्म हो गई थी, उसके बाद ओबामा सदर ओबामा गए भारत के सदर प्रणब मुखर्जी के यहाँ, जो कि इंडिया जो कि भारत का राष्ट्रपति भवन जिसको हम कहते हैं, जहाँ सदर रहते हैं, और वहाँ उनके लिए एक ऑफिशियल बैंक्वेट हुआ। इसके बाद जो आज की जो अहम बात थी वो थी उनका शरीक होना सदर ओबामा का और नरेंद्र मोदी का बिजनेस लीडर्स के साथ, जो यहाँ पर दो मीटिंग्स आज एक हुई हैं, एक यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की हुई, दूसरी इंडो यूएस समिट हुई, जिसके अंदर ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और सीईओज मौजूद थे। और इस मौके पर कई अहम चीजें हुई, जैसा कि सदर ओबामा ने कहा कि चाहे कि भारत के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं आप और बाकी ट्रेड भी बढ़ा है, लेकिन अभी भी चीन के मुकाबले काफी कम है और इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कुछ स्कीम्स भी कही, जैसे कि अमेरिका का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक करीब $1 बिलियन की मदद देगा भारतीय कंपनियों को, जो कि वापस अमेरिका सामान भेजेंगी। इस तरीके से एनर्जी के शोबे में भी दोनों, उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां पैसा लगाएंगी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी कंपनियां भारत की जो वो स्मार्ट सिटीज बनाने की जो एक स्कीम है उसके लिए भी काफी मदद करेंगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत को जरूरत है कि वो अपने जो उसके लॉज हैं, जो अपने यहाँ बिजनेस करना आसान बनाए, लॉज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए, जिससे कि अमेरिकी कंपनियां यहाँ पर आके बिजनेस कर सके। ये उन्होंने दोहराया क्योंकि ये बात अमेरिकी बिजनेसमैन कहते आए हैं कि इंडिया के अंदर बिजनेस करना बहुत आसान नहीं है।
ओके, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया दीपक। और मेरे ख्याल में कल सदर ओबामा के इस दौरे का आखिरी दिन होगा और वो इस दौरे को समेटते हुए सऊदी अरब रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया आपसे, बातचीत जो है वो आइंदा प्रोग्रामों में जारी रहेगी। और हमें बताया जा रहा है भारत ही से मिस्टर रंगाचरी जी हमारे साथ हैं। जी आदाब जी। रंगाचरी जी, ये बताइए कि भारत की सदर ओबामा के इस दौरे से जो तवक्कुआत थी वो कहाँ तक पूरी हुई है? सुनने में आ रहा है दोनों सरबराहान के दरमियान कुछ अहम माहिदों पर दस्तखत हुए हैं, उनकी भी थोड़ा सा अगर उसको हाईलाइट करें वो माहिदे जिन चीजों पर दस्तखत हुए हैं वो भारत के लिए कितने अहम हैं?
देखिए, सबसे पहले तो जो मेरे ख्याल से हमें तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि आज नहीं कई पिछले 50 सालों से हमारे यहाँ पर जो हिंदुस्तान की आवाम है उनके और अमेरिका की आवाम के दरमियान के जो ताल्लुकात हैं उसमें, और जो सरकारी तौर पे हिंदुस्तान की सरकार और अमेरिका की सरकार के दरमियान के जो ताल्लुकात थे उसमें काफी एक डिफरेंस था। जो हमारे लोग हैं, जो पीपल टू पीपल लेवल पे जो है उसमें काफी आगे बढ़ चुकी थी हमारे ताल्लुकात। जैसा आप जानते हैं कि कोई 30 लाख भारतीय जो थे वो अभी अमेरिका में अमेरिकन सिटीजन वगैरह हो गए हैं, अमेरिका में काम करते हैं और काफी हर साल हजारों की तादाद में लोग जाते हैं वहां पर 2 साल 3 साल 5 साल के लिए काम करने के लिए। लेकिन सरकारी तौर पे जो था उसमें कई डिफरेंसेस वगैरह भी थी, कुछ सरकार की हमारी सरकार की जो अमेरिका की तरफ अप्रोच थी, जो अमेरिकन सरकार की हिंदुस्तान की तरफ से जो अप्रोच थी उसमें फर्क था। अब जो है धीरे धीरे लगता यह है कि दोनों सरकार भी जिस तरह से आवाम के दरमियान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं उसी तरह से सरकार के दोनों सरकारों के दरमियान के ताल्लुकात भी अब अच्छे होते जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आज की तारीख में जहां तक अमेरिका का सवाल है वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है $17 ट्रिलियन का, हिंदुस्तान की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की, मतलब हमसे 8 गुना बड़ा है। तो हिंदुस्तान को अपने आप की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी की नजर से देखें, चाहे मार्केट्स की नजर से देखें, चाहे कैपिटल की नजर से देखें, कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान के ताल्लुकात अच्छे हों, हिंदुस्तान का जो अमेरिका का हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह वो बढ़े और अमेरिका की जो मार्केट है वो हिंदुस्तान के लिए और ज्यादा खुले। इसी तरह से जिस तरह से सदर ओबामा ने यहाँ पर आज बिजनेस मीटिंग में कहा अमेरिका में वो अब कुछ $5 बिलियन के करीब है, उसकी वजह से काफी नौकरियां वगैरह उनका इजाफा हो रहा है अमेरिका में। और अगर ये जो टारगेट सदर ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है कि 500 बिलियन का ट्रेड टारगेट अगर वो पूरा हो सके तो अमेरिका के जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है उसमें काफी इजाफा होगा। तो ये सब देखते हुए हमें हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि ये विजिट जो है बहुत सक्सेसफुल रहा है। और जो एक शिफ्ट, एक ट्रांजिशन और एक शिफ्ट जो हो रहा था हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, उसमें एक बहुत ही अहम कदम है ये सदर ओबामा का
ये दौरा जो है। जी बिल्कुल, और इसमें दो बातों की चीजों की जो बात की जा रही है वो ये कि सिविल जौहरी टेक्नोलॉजी का जो शोबा है उसमें अब एक माहिदे के तहत अमरीका जो है वो भारत को तावन फराहम करेगा। ये कितनी अहम पेशरफ्त है दोनों ममालिक के लिए। और साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि कुछ ये भी कहा जाता था कि भारत जो है वो खसूसी तौर पर ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंटरेस्टेड है ताकि वो अपनी फिजाई और बहरिया ताकत को मजबूत बना सके, उसमें भी कहा जा रहा है कुछ पेशरफ्त हुई है, इसके बारे में बताइए ये कितना अहम है दोनों ममालिक के लिए।
देखिए जहां तक सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान की आज इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी देखें तो वो है 234 GW। उसमें जो न्यूक्लियर पावर है वो सिर्फ 5000 MW है। तो न्यूक्लियर पावर आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत ही छोटा रोल प्ले करता है जहां तक कि एनर्जी का सवाल है। और हिंदुस्तान के तरक्की में पावर जनरेशन बहुत ही अहम है। और अगले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह लगाने में कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं। अब 8 से 10 साल इंतजार करना मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आज से ही शुरू करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो अहमियत है, वो ज्यादा पॉलिटिकल लेवल पे, सिंबॉलिक लेवल पे देखना चाहिए। ना कि इस लिहाज से कि कल सुबह से ही जैसे कई एटॉमिक पावर प्लांट वगैरह जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हिंदुस्तान में लग जाएंगे और उसकी वजह से हिंदुस्तान की एनर्जी सिचुएशन जो है तब्दील हो जाएगी। उसमें एक चीज, दूसरी और चीज इसमें जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जो टारगेट सोलर पावर के लिए रखा गया है वो 2022 तक के 100 GW का, यानी कि आज 234 GW इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसके बनिस्बत यहाँ पर 100 GW है वो सोलर एनर्जी से होगा। तो अगर न्यूक्लियर एनर्जी और इसका सोलर एनर्जी का कंपैरिजन करें तो सोलर एनर्जी ज्यादा काफी अहम होगा। तो इसलिए इसका सिंबॉलिक और पॉलिटिकल लेवल पे ज्यादा अहम होगा जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे दोनों सरकारों के बीच में जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई है। यहाँ तक कि डिफेंस का सवाल है, ये ड्रोन वगैरह जिसकी आपने बात की है, इस तरह की टेक्नोलॉजी तो आज कोई मतलब नई चीज नहीं है। ये पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी कंपनीज जो है ये इस तरह की चीजें बना रही है। इसमें भी मैं समझता हूँ कि ज्यादा सिम्बोलिज्म के हिसाब से देखना चाहिए कि आज अमेरिका जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान को वेपन्स टेक्नोलॉजी वगैरह, जॉइंट प्रोडक्शन, इन सब चीजों में बातचीत करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट जो है वाकई में कार्यान्वित भी हो जाए, मतलब कि इम्प्लीमेंट भी हो जाए। इसमें भी मैं समझता हूँ कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो इन्होंने वजीर आजम मोदी ने शुरू की है यहाँ पर, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा सही रहेगा।
ठीक है, ओके। इसमें और यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो जहन में आ रहे हैं, ये कि भारत को जो रिएक्टर्स भेजने में जो मुश्किलात थी दीगर कंट्रीज को, वो भारत के जोहरी कवानीन थे जिसको लाइबिलिटी एंड डैमेज लॉ भी कहा जाता है। तो अमेरिका चाहता था कि वो इस कानून में तब्दीली करे, तो कहाँ तक इस पे कंप्रोमाइज जो है किस मुल्क ने किया है, भारत ने कितना किया है और इंडिया ने अमेरिका ने कितना किया है, किन की शराइत पर इस माहिदे पर दस्तखत हुए हैं? हेलो جی میرے خیال میں ان کی لائن جو ہے رنگا چیری صاحب کی وہ ڈراپ ہو گئی ہے. یہ پاکستان میں بھارت کے سابق سفیر تھے, ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ ان کو لائن پہ لیں. اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. امریکہ کی جو جیو اسٹریٹجک شفٹ ہے اس میں بھارت کی کیا اور کتنی اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟
امریکہ جو ہے وہ دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اور جس طرح سے مغرب سے اور امریکہ سے پاور اور ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کے ذریعے سے پچھلے 20-30 سالوں میں اور روپیہ پیسہ اور فائنینس جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی اور پیداواری صلاحیت جو مشرق میں چائنا انڈیا ملیشیا اور ان ممالک میں جو ٹرانسفر آف منی ٹیکنالوجی فائنینس یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے لحاظ سے یہ جو خطہ ہے دنیا کا یہاں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اس اکنامک ایکٹیویٹی کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس میں ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اور جو ڈیفنس پالیسی ہے اس پہ اس علاقے پہ اسی لحاظ سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے جس لحاظ سے یہ علاقہ معاشی طور پہ فائنینس کے طور پہ ٹیکنالوجی کے طور پہ اور ایز اے کنزیومر یعنی امریکہ اور ویسٹ کی چیزوں کے خریدار کے طور پہ اس طرح سے یہ علاقہ سامنے آ رہا ہے. تو اس میں ایک تاریخی مخاصمت جو سوشلزم اور کمیونزم ورسز کیپیٹلزم اس کا جو بیگیج چائنا میں موجود ہے اور اس کا جو کیپیٹلزم اور فار رائٹ کیپیٹلزم کا جو بیگیج امریکی تھنک ٹینکس میں اور امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کے اندر ہے, اس میں جو تھوڑی اعتماد کی جو کمی ہے اس کے لحاظ سے امریکہ اور ویسٹ کو چائنا سے یہ خطرہ رہتا ہے کہ بھائی چائنا اگر دنیا میں اپنا ہلکا اثر بڑھاتا جائے, خاص طور پہ چائنا سی اور جاپان اور اس طرح کے علاقوں میں اور بحر ہند میں, تو امریکہ اور ویسٹ کے لیے مشکلات ہوں گی. تو اس کے لحاظ سے چونکہ انڈین اکانومی بہت ڈیولپ کر گئی ہے اور یہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی جس کا میں نے ذکر کیا اس میں انڈیا کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو بنیادی طور پر انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوئی ہے, اور اس میں میں ساتھ یہ بھی کہتا جاؤں کہ پاکستان بھی اسی صف میں آ سکتا تھا لیکن پاکستان نے یہ پچھلے 20-30 سالوں کی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کو مس کیا. anyway, تو انڈیا کو کاؤنٹر بیلنس کے طور پہ اور مغرب کا اور امریکہ کا ایک ساتھی کے طور پہ انڈیا کی ڈیفنس کو, انڈیا کی اسٹریٹجک اپروچ کو, اس کی ریچ کو, اس کو اپنے خطے سے نکال کے ایک ایشیا کی ایک پاور کے لحاظ سے اس کو ویسٹرن امریکہ وہ سامنے لانا چاہتے ہیں, اور یہ ساری پیش رفت جو ہو رہی ہے وہ بھی اسی صورتحال سے ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انڈیا کا ایک پاسچر جو ہے وہ سیویلین پاسچر ہے, ڈیموکریسی کا پاسچر ہے, ان کے یہاں ایک بہت ایکٹیو سوشل ایکٹیویٹی ہے, ان کی جو زبان ہے بالی ووڈ اور اس طرح سے وہ جو ایک انڈین ثقافت ہے اس سے جو مغرب کا اس میں دلچسپی ہے اور اس سے جو ریلیٹڈ رومانس ہے وہ ساری چیزیں جب ورلڈ لیول پہ پروجیکٹ کرتی ہیں تو انڈیا جو ہے وہ ایک ایسی دنیا کے طور پہ اپنے آپ کو سامنے لاتا ہے جو سب کی نظر میں ایک انٹرنیشنل پلیئر کے طور پہ باقی لوگوں کو ایکسیپٹیبل
کر
سکے. انڈیا کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو کسی حد تک پرسپشن اور کسی حد تک ریالٹی کے لحاظ سے انڈیا اپنے آپ کو وکٹم آف انٹرنیشنل ٹیرر اور اس میں بھی اس سب میں بھی لے کے آتا ہے, اور اس لحاظ سے جو ہندوستان کی سیکورٹی اپروچ ہے جیو پولیٹیکل لیول کے اوپر وہ ویسٹ کی جیو پولیٹیکل اپروچ سے کافی حد تک مطابقت رکھتی ہے. تو وہ بھی ایک شیئرڈ درد ہے, ایک یہ ان کی فیلنگ ہے, خاص طور پہ بمبئی میں جو جس طرح سے عام نیتے لوگوں کا جانی نقصان ہوا وہ ایک ایسی بات ہے جو ایک ایسی دکھتی رگ ہے جو انڈیا باقی لوگوں کے سامنے جب سب لوگ اپنے اس موضوع کے اوپر دکھڑے چیڑتے ہیں تو ہندوستان کے پاس بھی ایک داستان بیان کرنے کی ہے. تو اس لحاظ سے بہت ساری کامنالٹیز ہیں جو حقیقی اور جو ایک روداد کے طور پہ, ایک نیریٹو کے طور پہ, اور ایک ورلڈ اسٹیج کے اوپر ایک ابھرتی طاقت کے طور پہ جو انڈیا کے پاس موجود ہیں, اس لیے انڈیا کو ورلڈ اسٹیج کے اوپر اتنی اہمیت
دی جا رہی ہے. ٹھیک. بریگیڈیئر محمد سعد صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ صدر اوباما اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جن معاہدوں پر انہوں نے دستخط کیے ہیں, اس کے خطے پر آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں؟
میرے خیال میں ایک امریکہ کی پالیسی میں ایک اسٹریٹجک شفٹ آیا ہے, اور جو اس کی پوسٹ افغانستان جو ان کی توجہ کا محور ہے وہ ایشیا پیسیفک ریجن ہے, جو انڈین اوشن ہے اور پیسیفک اوشن ہے, یہاں پر اس کی دلچسپی بڑھ رہی ہے کیونکہ چین جو ہے ایک بڑے طاقت بنتا جا رہا ہے, اور اگلے میرے خیال میں 20-25 سال میں وہ ایک ایسی طاقت ہوگا جو ایک گلوبل پاور پروجیکشن کر سکے. اس کے پاس وسائل بھی اتنے ہوں گے, اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی, اور اس کی جو مسلح افواج ہیں اس میں بھی یہ قوت آ جائے گی, یہ قابلیت آ جائے گی کہ وہ گلوبل پاور پروجیکشن کر سکے, خاص کر اس خطے میں جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے. اور یہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے پوری کی لائف لائن جو گلف سے چلتی ہے, چاہے وہ یورپ کی طرف جائے, جاپان کی طرف جائے, تو اس میں جو ہند ہے وہ ان کے لیے ایک مضبوط ملک ہے, طاقتور ملک ہے, بڑا ملک ہے جو چین کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے, اور امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ وہ بڑا موضوع ملک ہے اس علاقے میں, جو اس کا خاص کر محل وقوع ہے اس کی وجہ سے. لیکن کہاں تک یہ ہندوستان جو ہے وہ کہاں تک جائے گا, کیونکہ وہ چین کے ساتھ اس وقت اس کی بہت بڑی تجارتی وہ ہے, تعلق ہے چین کے ساتھ, اور آیا وہ یہ کر سکے گا جو امریکہ اس سے مطلب مطالبہ کرے گا کہ کیا وہ چین کے ساتھ اتنا آگے تک جائے گا کہ یہ اس کے ساتھ رائیولری اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس کے باقی جو سیاسی اور تجارتی تعلقات ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہونے شروع ہو جائیں. تو میرے خیال میں ایک الائنس تو بن رہا ہے, لیکن میرے خیال میں ہند اس میں اتنا سرگرم رکن نہیں ہوگا جتنا مطلب ہے کہ جاپان یا آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ ممالک جو ہیں جس طرح کی دلچسپی وہ رکھتے ہیں اس میں. میرے خیال میں ہندوستان جو ہے وہ اتنی زیادہ گرم جوشی کے ساتھ اس میں جائے گا نہیں, لیکن بہرحال پھر بھی ایک اسٹریٹجک الائنمنٹ ہو رہی ہے. اس کے اوپر جو ابھی باقی پاکستان کے اوپر اس کے اثرات کیا ہیں, میرے خیال میں ہندوستان جو ہے اس کے جو یہ معاہدہ ہو رہا ہے اس کا ایٹمی, یہ میرے خیال میں سول ایٹمی معاہدہ ہے, اس کی فوجی اس کے اوپر اثرات اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے یورینیم خود یا اس کی جو ایندھن ہے ایٹمی ایندھن وہ خود ہندوستان اپنے ذرائع سے نکال رہا تھا, وہ ابھی سیولین اس میں نہیں جائیں گے, وہ قسم کے لیے اویلیبل ہو جائے گا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک تشویش ہوگی کہ اس کے پاس زیادہ مقدار میں ایندھن اویلیبل ہوگا جس کو ایٹمی ہتھیاروں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے.
اوکے, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, ہم مختصراً اپنے کالرز کو سننا چاہیں گے. انعام اللہ لکی مروت سے, جی السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی وعلیکم السلام.
میڈم میرے دو مختصر سوالات ہیں قابل احترام دوست سے.
جی.
کہ یہ جو دورہ ہے صدر اوباما کا, اس کا میڈیا میں بہت شور شرابہ ہے, بہت چمک دمک ہے.
جی.
میرا پوچھنا یہ ہے مہمان سے کہ یہ سمبولک ہے یا سبسٹینٹیو ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو سچویشن ہے, اوباما صاحب نے کیا انڈیا کے وزیر اعظم کو یہ کہا ہوگا آف دا ریکارڈ کہ آپ کچھ ہاتھ توڑا ہلکا رکھیں کیونکہ اس وقت جو ہے نا حالات ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تھینک یو.
اوکے, ٹھیک. یہ بالکل رنگا چری جی جو ہے ان سے ہم جاننا چاہ رہے تھے, لیکن جیسے کہ ہمارے سننے والوں کو معلوم ہے کہ کئی دنوں سے ہماری جو ٹیلی فون لائنز ہے اس میں کچھ پرابلم ہے, ہماری لائنز بھی ڈراپ ہو جاتی ہیں اور پھر دوبارہ ان کو ملانے میں کچھ ہمیں وہ ہوتی ہے پرابلم جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. لیکن یہ کوسچن جو آپ نے اٹھایا ہے ضرور ڈاکٹر طاہر جو ہے اس سے ان سے اس کا جواب لینا چاہیں گے. ساتھ ایک اور کالر کو سنتے ہیں, میاں والی سے کلیم اللہ نیازی صاحب. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کلیم اللہ نیازی موجتاج خیل. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو دور کی ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ امریکہ کا شفٹ جو ایشیا پیسیفک ہے یا انڈین اوشن ہے یا پیسیفک اوشن ہے جہاں پہ, تو یہ کیا ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی سب کچھ پتہ ہے؟ اور یہ تو لانگ رن میں ہوگا کہ چائنا کے خلاف آ رہے ہیں, لیکن ابھی حال ہی میں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسلامی فوبیا, ان دونوں میں کامن ایک ایجنڈا ہے انڈیا میں بھی اور امریکہ میں, تو اس کے جو زیر اطاب تو پاکستان ہی آیا ہوا ہے. تو ابھی جس طرح پروفیسر حافظ سعید صاحب کا, جو کہ پاکستان کے انتہائی ایک مخلص لوگ ہیں, جس طرح فوج کی طرح وہ پاکستان کے وفادار ہیں, کبھی کسی طرح دہشت گردی میں ملوث نہیں رہے, تو وہ جب دباؤ بڑھے گا اور اس طرح دوسری جماعتوں کے حوالے سے دباؤ پڑے گا تو پاکستان کے انٹرنلی ہم زیادہ ڈیسٹیبلائز نہیں ہو جائیں گے؟ اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اوکے, بالکل ٹھیک. لیکن یہ میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو محض ہم فوبیا بھی نہیں کہہ سکتے. اگر ہم دیکھیں تو بھارت اور پاکستان کی طرح بھارت اور امریکہ جو ہے اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں, یہ مذہبی انتہا پسندی سے کافی حد تک یہ متاثر بھی ہوئے ہیں. ایک اور کالر کو سنتے ہیں, نائب ملک صاحب. جی السلام علیکم, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
السلام علیکم, میں فرقوہاٹ سے بات کر رہا ہوں, ملک محفوظ خان.
جی,
اوباما صاحب کا جو دورہ ہے انڈیا کا اور وہ اتنا چوٹ دے رہا ہے انڈیا کو, کیا یہ پاکستان پر ان کا کیا اثر ہوگا؟ اور اس لیے تو انڈیا اپنی ہٹدرمی نہیں دکھا رہا ہے کہ وہ کشمیر پر بات چیت کرنے سے انکاری ہے, کہ وہ امریکہ کا خاص دوست ہے؟ یہ پوچھنا تھا. والسلام.
جی اوکے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ سے یہ کوسچن کرنا چاہوں گی, جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی جو پوائنٹ اٹھایا ہے اور پھر ہمارے کالر نے بھی وہی سوال کیا ہے کہ صدر اوباما کا جو یہ دورہ ہے اس کی اہمیت علامتی ہے یا نہیں, اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس کا مقصد جس طرح امریکہ قریب ہو رہا ہے بھارت کے, اس کا مقصد صرف چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہی ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور بھی باتیں ہیں آپ کی نظر میں؟ جس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ بھی ایک مقصد ہے سرمایہ کاری, اور اس کے علاوہ امریکہ کی اگر ہم دیکھیں تو سب سے اس کی بڑی جو ایکسپورٹ ہے وہ اس کا اسلحہ ہے, اسلحہ بیچنا بھی وہ چاہتا ہے, تو اقتصادی دلچسپی بھی ہے دوسری جانب. آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں, یہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ جس طرح ایک فیملی کے دوسری فیملی سے تعلقات ہوتے ہیں یا ایک ہمسائے کے دوسرے ہمسائے سے تعلقات ہوتے ہیں, اس میں ایک ہمہ گیریت ہوتی ہے. اس میں جو مثلا ہندوستان کے جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ان کے کچھ مفادات ہیں, ہندوستان کے مفادات ہیں کہ وہ یہاں امریکہ میں اپنے لوگوں کو آنے جانے میں سہولت ان کے لیے میسر ہو, امریکن اور ہندوستانی بزنس مین جو ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ممالک سے جو ان کو اپرچونیٹیز یا ان کو جو مواقع ملتے ہیں تجارت کرنے کے, روپیہ پیسہ بنانے کے, ترقی کرنے کے, اس میں وہ دلچسپی لیں. اس میں امریکن اور ہندوستانی رائٹرز اور اس طرح کے جو جرنلسٹ ہیں ان کی اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اخبار بکیں, ان کے ٹیلی ویژن بکیں, ان کی چیزیں بکیں. اسی طرح اقتصادی شعبے میں ایک دوسرے کے ملک کو اپنی اپنی نمائش کرانا یا اپنی تہذیب دکھانا, وہ ایک تہذیبی لیول کے اوپر ایک جو مکالمہ ہے اس کی ترویج یا اس کی ترقی کے لیے جو لوگ ہمہ گوش رہتے ہیں, جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اسی طرح سیکیورٹی لیول کے اوپر, سفارتی لیول کے اوپر, جو جس کا کھانا ہے یا جو جس کا پروجیکٹ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایک, آپ یہ سمجھیے کہ قوموں کی دنیا میں ایک امیر آدمی ہے جس سے لوگ تعلقات بنانا چاہتے ہیں, اور ایک ایسا امیر آدمی ہے جس کے فیملی میں اور لوگ کافی امیر ہو جائیں گے, اور دونوں کی سوچ تقریباً ایک جیسی ہے, تو ہر طرح سے ہر شعبے سے ایک دوسرے کے تعلقات میں ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں.
ٹھیک اوکے. اور میرے خیال میں ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ اس سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, یہاں پر اس کو ہم سمیٹنا چاہیں گے, لیکن بریگیڈیئر محمد سعد صاحب اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے, کیونکہ پروگرام کے نیکسٹ حصے میں ہم بات کریں گے جو انسدادی دہشت گردی کی کوششیں ہیں. پاکستان سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے مابین تعاون اور روابط جو ہیں اس میں کافی اضافہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ پاک افغان بارڈر پر جو مختلف ایشوز ہیں اور اسے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور کابل سے زبیر بابرخیل صاحب بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. اس وقت ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, بریک کے بعد آ کے اس ٹاپک پہ بات کریں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر محمد سعد صاحب, اور یہاں یو ایس سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کابل افغانستان سے ہمیں جوائن کریں زبیر بابرخیل صاحب. بریگیڈیئر صاحب, آج جو یہ خبر آئی ہے کہ انسدادی دہشت گردی کی کوششوں میں ماضی کے مقابلے میں اب امریکہ اور پاکستان کے مابین تعاون جو ہے وہ کافی بڑا ہے, روابط میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے, یہ بتائیے کہ وہاں پہ زمینی حقائق کیا کہتے ہیں, کیا اس تعاون کے کچھ نتائج جو ہیں وہ سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں؟
جی بالکل, جب سے یہ فوج میں اور پاکستان کے استخباراتی اداروں میں یہ نئی قیادت آئی ہے, اور خاص کر جو پشاور کا جو حصہ رہا ہوا اس کے واقعے کے بعد پاکستان کی سوچ اور فکر میں خاص کر جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہاں پر بہت ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. آگے جا کے کیسے ہوگا یہ وقت بتائے گا, اس کے اوپر فی الحال نظر لگانا بہت مشکل ہے کہ آیا پاکستان نے مکمل طور پہ یہ جو ہے ایک پیراڈائم شفٹ اپنی پالیسی میں لے آیا ہے یا نہیں لایا ہے. بہرحال اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جو پچھلے جو یہ ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں فضل اللہ کو جو ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے انٹرنیشنل ٹیررسٹ امریکہ نے, جس کے لیے پاکستان کے لیے بڑی اہم خبر ہے اور ایک بہت ہی بڑی رعایت ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ ابھی اس کے ساتھ اس کے اثاثے تو امریکہ میں نہیں ہوں گے, لیکن اس کا یہ اثر ہوگا کہ کوئی اگر اس کے ساتھ تعلقات رکھے گا تو وہ امریکہ کے پریشر کے نیچے آئے گا, چاہے وہ افغان انٹیلیجنس ہو یا افغانستان میں کوئی ایسی قوتیں ہوں, یا اگر ہند کی انٹیلیجنس سروسز ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں تو اس پہ امریکہ کا جو قانون ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے کنسیشن ہے. اوپر سے فضل اللہ کے اوپر زمینی دو حملے, ڈرون کے دو حملے ہوئے ہیں اور ایک زمینی حملہ بھی گیا ہے جس میں سے وہ بچ نکل گیا ہے, تو میرے خیال ہے پاکستان کے لیے وہ کوشش ہے. اس طرح پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کو شمالی وزیرستان سے اس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بالکل ختم کر دی ہے, اور سوائے آج جو واقعہ ہوا پچھلے 3 مہینے کابل میں کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے, جس سے آپ کو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کی قابلیت میں بہت مطلب ہے کہ کمی آئی ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں پاکستان نے جو جماعت دعویٰ کے جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ فریز کیے ہیں, یہ پہلا قدم ہے. آگے جا کے اگر بہتری آتی ہے مزید تعلقات تو پاکستان مزید آگے بھی بڑھ سکتا ہے. اس طرح حقانی نیٹ ورک کے اوپر بھی میرے خیال میں غور ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. تو یہ میرے خیال میں کافی اشارے ہیں کہ جو پاکستان کی امریکہ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. دوسری سائڈ افغانستان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں, اس طرح صدرن کمانڈ کے جو ہیں کمانڈر ججوبہ صاحب وہ گئے اپنے اسے ہم منصب سے ملے, اس طرح جو پشاور کے کور کمانڈر ہدایت الرحمان یہ اپنے ہم منصب سے جلال آباد کا جو ہے ان کا کور کمانڈر ادھر سے ملے, ان کی بارڈر سیکیورٹی پولیس کے ایک وفد آیا ہوا ہے تقریباً 5 دن کے دورے پر پاکستان آیا ہے. اشرف غنی صاحب نے ہند کے ساتھ جو ایک دفاعی امداد کا معاہدہ تھا اس کو مؤخر کر دیا ہے, ٹریننگ میرے خیال میں انہوں نے فی الحال بند کر دی ہے. تو میرے خیال میں یہ کافی مثبت اثرات اس کے مرتب ہوں گے آگے جا کے, اور اس کے اوپر میں تو امید رکھتا ہوں کہ
اس پورے خطے کے اوپر اس کے بڑے مثبت اثرات آئیں گے. پاکستان میرے خیال میں یہ نہیں کرے گا کہ جو مزاحمت ہے افغانستان میں ان کو بالکل ختم کر دے, لیکن ان کی پاکستان نے جو میرے اندازے کے مطابق جو قدم اٹھائے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے اس کو کمزور کیا ہے. جیسے مدرسوں سے ان کے جاتے ہیں ریکروٹس جاتے ہیں اور پھر افغانستان میں پہلے ان کی یہاں پر ان کی جو اسپرچل ٹریننگ اور ان کی باقی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کر کے پھر آگے بھیجا جاتا ہے. اس کو میرے خیال میں پاکستان نے ڈیگریڈ کیا ہے. جو میڈیکل فیسلٹیز ان کو تھیں اس کو ڈیگریڈ کیا ہے. ابھی تک میرے خیال میں اوپر لیول پہ کچھ نہیں کیا ہے, لیکن پاکستان کوشش کرے گا کہ ان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آئیں, نہ کہ ان کو پکڑ پکڑ کے افغانستان کے حوالے کیا جائے اور ایک اور مسئلہ پاکستان اپنے لیے کھڑا کرے. میرے خیال میں پاکستان مثبت
اوکے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اگر ہم دیکھیں تو ایک تاثر جو عام طور پر پاکستان میں پایا جاتا ہے کہ ایک ٹرائنگل جو ہے یو ایس انڈیا اور چائنا وہ ایشیا میں جو ہے وہ بننے جا رہا ہے, جس میں پاکستان جو ہیں وہ شاید نظر نہ آئیں مستقبل میں. اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ امریکہ جب افغانستان سے چلا جائے گا نکل جائے گا تو اس وقت جو تعاون امریکہ اور پاکستان کے مابین نظر آ رہا ہے شاید یہ پھر نہ رہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں, انڈیا یو ایس چائنا کی جو لیگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ جس طرح باکسنگ ہوتی ہے نا, اس میں ہر وزن کے لحاظ سے وہ باکسرز ہوتے ہیں یا جو پہلوان ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے وزن کے حساب سے وہ اپنے میچ کھیلتے ہیں. اسی طرح سے جو یو ایس کی اکانومی ہے, ان کی پاپولیشن ہے, چائنا کی اکانومی اور ان کی پاپولیشن ہے, انڈیا کی اکانومی اور پاپولیشن ہے, اور ان کا جو سائز ہے یہ دیکھیے, یہ ایک بات ہے. دوسری یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد ایشیا میں کون کون سی طاقتیں تھیں, ہندوستان نیا نیا آزاد ہوا تھا لیکن ہندوستان اور چائنا اور جاپان یہ تین بڑی طاقتیں تھیں ایٹ لیسٹ فوجی لحاظ سے. تو آج بھی تقریباً وہی ہیں. اس سے پہلے اگر اس سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ہندوستان بشمول پاکستان جو تھا وہ کلیش آف سیولائزیشن کی جو کتاب ہے اس کے جو آثر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی 25% جو پروڈکشن تھی یا جی ڈی پی اس زمانے کی, مثلا مغلوں کے آخری دور کے اندر, وہ چائنا اور ہندوستان میں تھی. اور اگر آپ جاپان کو دیکھیں تو جاپان جو ہے وہ 1900 وغیرہ میں ان کا لٹریسی ریٹ جو تھا وہ 90% سے زیادہ تھا. تو یہ ایشیا میں جو بڑی بڑی پاورز ہیں جاپان, انڈیا, چائنا, وہ تو ویسے ہی ہیں. امریکہ ظاہر ہے جب سے آزاد ہوا ہے امریکہ میں جو ہنر مندی اور انوویشن اور کیپیٹلزم کا جو یہ مکہ ہے اس کی وجہ سے امریکہ کی جی ڈی پی یا ان کی جو دنیا میں چھوٹے جی ڈی پی کا حصہ ہے وہ 5واں حصہ ہے. تو یہ جو ان کی اپنی لیگ ہے, ان کے اپنے مسائل ہیں, یہ تو اس میں پاکستان انفارچونیٹلی نہیں آتا. پاکستان جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھا تو پاکستان کی جیو پولیٹیکل سیٹ جو تھی یا جیوگرافیکلی پاکستان بے آف بنگال میں بھی تھا اور اریبین سی میں بھی تھا, ہندوستان کے دونوں سائڈوں کے اوپر تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا, تو اس وقت سے جو پیرٹی کا کانسیپٹ ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان وہ باقی دنیا اس طرح سے نہیں دیکھتی. لیکن پاکستان کی خاص طور پہ جو عسکری قیادت ہے وہ اپنے آپ کو, کیونکہ کشمیر کا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو اس کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو انڈیا سے ایک پیرٹی کے لیول پہ دیکھتے ہیں, جس کو میرے خیال میں اب جو حقائق ہیں اس کے لحاظ سے اس کو بھول جانا چاہیے. جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے افغانستان پاکستان اور یو ایس اے کا, ظاہر ہے کہ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں, دنیا میں جو ہے وہ گرم خبریں اور سیکیورٹی تھریٹس اور دنیا کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ ایک خطے سے دوسرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے, کانفلکٹس جو ہیں وہ دوسرے ایک خطے سے دوسرے اس میں وہ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے امریکہ کا جو فوکس ہے افغانستان اور پاکستان کے ریجن میں, وہ اس میں وہ شدت اور وہ انٹینسٹی اور اس کی انویسٹمنٹ ڈپلومیٹک اور سفارتی اور فوجی اور اور روپے پیسے کے لحاظ سے وہ اتنی نہیں رہے گی, لیکن افغانستان کو جو منیمم سروائیو کرنے کے لیے جو روپیہ پیسہ سالانہ کی بنیاد پہ چاہیے, وہ جب نجیب اللہ کی حکومت تھی اس وقت سوویت یونین ان کو تقریباً $4 بلین جو ہے وہ ایک سال کے دے رہا تھا. تو جب انہوں نے ہاتھ کھینچا تو وہ نجیب اللہ اور ان کی حکومت جو ہے وہ انفارچونیٹلی گر گئی. تو ابھی امریکہ اور ویسٹ جو جن لوگوں جنہوں نے اتنا مالی نقصان اور جانی نقصان اور اتنا اپنا نقصان اٹھایا, اور افغانستان میں ایک فعال حکومت جو ہے وہ چھوڑی, کچھ جمہوریت چھوڑی, ایک نئی نسل پیدا ہو گئی, تو اس کے اوپر ان کی انویسٹمنٹ فورسیبل فیوچر کے لحاظ سے کافی حد تک رہے گی.
ٹھیک ہے, اور امریکہ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا جس طرح کے
میرے خیال میں امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ایک نیا عراق نہیں چاہتے, ایک نیا شام نہیں چاہتے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان مل بیٹھ کے اپنے آپ کو ایک تہذیب یافتہ, ایک قوموں کی دنیا میں ایک باعزت باوقار ممالک کے طور پہ اپنے آپ کو جمہوری قدروں اور ایک جو ورلڈ فورم ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو ایک بہت اچھے ممالک اور ایک ایسے ممالک جن میں رہنے والے لوگوں کو ان ممالک میں رہنے سے امید پیدا ہو, ایسے ملک بنانا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں یہ فیصلے کریں اور ایسی صورتحال اپنے لیے پیدا کریں.
اوکے, ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے. اور بریگیڈیئر صاحب, ایک افغان وفد جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے, اور ان کی اعلیٰ جو پاکستانی عسکری قیادت ہے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس وقت جو کہا جا رہا ہے ان کا فوکس جو ہے وہ پاک افغان بارڈر پر مختلف مسائل جو ہیں وہ ہیں, اور یہ کہ اس سے کس طرح نمٹا جائے. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت پاک افغان بارڈر کی کیا صورتحال ہے, کون سے ایسے مسائل ہیں جن سے نمٹنا جو ہے وہ ضروری ہے, اور ہرڈلز کیا ہیں, کیا مشکلات حائل ہیں راستے میں؟
دیکھیں, یہ جو سب سے بڑی مشکلات جو افغانستان اور پاکستان دونوں کا مشترکہ مسئلہ اس وقت بن گیا ہے وہ ہے کراس بارڈر ٹیررزم. جو ہے افغانستان یہ الزام لگاتا ہے کہ جی پاکستان سے جو مزاحمتی گروپ ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں افغانستان میں, وہ انسرجنسی کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں, ان کی قیادت جو ہے وہ پاکستان میں مقیم ہے. یہ الزام پاکستان جو ہے وہ افغانستان پہ لگاتا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کو کس طرح دونوں ممالک جو ہیں وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں, اور کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے تاکہ یہ جو بلیم گیم دونوں چلا رہے تھے, جس میں بھی کافی شدت میں کمی آ گئی ہے, لیکن پھر بھی ایک دونوں ملکوں میں ایک تاثر تو ہے کہ یہ پشتناہی کر رہے ہیں ایسے گروپوں کی. تو میرے خیال میں سب سے بڑا یہ ہوگا. دوسرا, پاکستان میرے خیال میں دلچسپی رکھتا ہے کہ جو بایو میٹرک سسٹم ہے اس کو نافذ کرایا جائے, کہ جو ہزاروں کے حساب سے لوگ تورخم سپن بلتا چمن اور اس طرح غلام خان وغیرہ کے ایریا میں لوگ آر پار چلتے ہیں, اس کو کس طرح نافذ کیا جائے, کیونکہ اس میں افغانستان جو ہے وہ کچھ زیادہ تعاون نہیں دکھا رہا ایسے معاملات میں. تو میرے خیال میں اس کو بھی دیکھا جائے گا. اس طرح جو بارڈر کے اوپر کشیدگی ہے جس میں کبھی افغانستان الزام لگاتا ہے کہ وہاں سے پاکستان کی طرف سے گولہ باری ہوئی ہے, اور اس طرح پاکستان الزام لگاتا ہے کہ ادھر سے گولہ باری ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں اس کو بھی, جس میں بھی کمی آئی ہے اس میں بھی کافی کمی واقعی ہوئی ہے پچھلے 3-4 مہینے میں, تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ کس طرح اس کو بالکل مکمل طور پہ ختم کیا جائے. یہ جو کشیدگی کا ایک مسئلہ ہے ایک دوسرے کے علاقوں میں ان کے گولہ بارود گرنے سے, اس کو کس طرح جو ہے روکا جائے. اس طرح جو تجارت ہمارے چل رہی ہے اس کو کس طرح زیادہ بہتر بنایا جائے, اس کا تورخم میں کبھی کبھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو کس طرح ختم کیا جائے. اور پھر جو لوکل کمانڈر لیول کے اوپر جو روابط ہیں, میرے خیال میں اس کے پہلے سمبولک جو اس کا ایک آپ نے پہلے میں نے ذکر کیا کہ جس میں سدرن کمانڈ والے ہمارے جنرل جیوا صاحب گئے, اور ادھر پھر 11 کور کمانڈر جنرل ہدایت صاحب دوسری طرف گئے, تو یہ میرے خیال میں ایک سمبولک طریقہ شروع گیا. اس طرح یہ نیچے لیول پہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا, اور جو زمین پہ کمانڈر ہوں گے ڈیورن لائن کے اطراف میں وہ میرے خیال میں آپس میں ہوں گا کس طرح روابط کیا جائے, وہ کس طرح کمیونیکیشن دی جائے تاکہ کشیدگی نہ بڑھے.
جی بے حد شکریہ ڈاکٹر بریگیڈیئر محمد سعد صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہماری طرف سے اللہ حافظ. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب مزید کچھ دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ایک مختصر سی بریک ہم لینا چاہیں گے. بریک کے بعد آ کے یمن کی جو صورتحال ہے, روس کے خلاف مزید ممکنہ پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے, اس پہ ہم آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, یمن میں صدر ہادی کے جانے کے بعد یہ خبریں آ رہی تھی کہ امریکہ نے وہاں پر جو ان کے ڈرونز اٹیک ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, اور جو دہشت گردی کے خلاف ان کی باقی جو کاروائیاں ہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ روک دی گئی ہے, تو لیکن آج صدر اوباما نے ان خبروں کو رد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انسدادی دہشت گردی جو کاروائیاں ہیں وہ اسی طرح یمن میں جاری ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ اب جبکہ امریکہ کے ایک اہم اتحادی جو ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں, صدر ہادی, سابق صدر ہادی, وہ صدر نہیں رہے, یہ بتائیے کہ دہشت گردی کے خلاف جو کاروائیاں ہیں یمن میں, اس پر اس کے آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں, اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟
اوور آل جو ڈائریکشن ہے مستقبل میں اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو شورش چل رہی ہے یمن میں, اس کی ڈائمینشن جو ہے وہ, یا اس کی جو اس کے محرکات ہیں, اس میں بنیادی جو مسائل ہیں وہ عام لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ یہ جو قبائل آئے ہیں ان میں ان کی کچھ اور بھی گریونسز ہیں, ان کے کچھ اور بھی شکایت ہیں, اور اس کے علاوہ اس میں کچھ شیعہ سنی کا بھی ایلیمنٹ ہے, تو اس کے برخلاف جو یمن کے کیپٹل میں, صنعاء میں اور اس طرح کے جو شہری علاقوں میں خاص طور پر جو لوگ رہتے ہیں وہ مین سٹریم جو لوگ ہیں وہ سنی اور یہ جو قبائل آئے ہیں ان کے خلاف ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شورش جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی, اور کسی حد تک جو سٹیٹس کو اینٹی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, جیسے وہ فوج کی زبان میں جیسے کہتے ہیں کہ جیسے تھے, اسی طرح ہو جائیں گے, اور صدر ہادی نہ بھی رہیں تو ان کی جگہ جو بھی آئے گا اس کو سعودی عرب کی سپورٹ ہوگی, اس کو براڈر جو مسلم کمیونٹی ہے یا مسلم ممالک ہیں, او آئی سی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے, اور ایجپٹ, مصر کی افواج اور ان کا جو سیکیورٹی آپریٹس ہے ان کی, ان کو سپورٹ ہوگی, تو وہ جو ہے وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ القاعدہ کی موجودگی جو مسائل پیدا کر رہی ہے یمن میں, اس سے یمن کے عوام جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں اور ان کو القاعدہ اور ان جیسے لوگوں سے ڈیل نہ کرنا پڑے, اور دنیا کی نظر میں اس طرح سے نہ آئیں جیسے کہ ان کو دیکھا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں لانگ ٹرم پر اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, یہ بس بمپ ان دا روڈ, یا وہ کہنا چاہیے کہ تھوڑے عرصے کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے, لیکن اوور آل اسٹریٹجی میں خاص طور پہ امریکہ کی انویسٹمنٹ جس طریقے سے امریکہ فوکس ہے یمن میں وہ اسی طرح رہے گا, کیونکہ یمن ایک بہت ڈیسٹیبلائزنگ اور ڈیسٹیبلائزیبل یا ڈیسٹیبلائز ہو سکنے والی حکومت ہے, اور اگر یہ شورش خدا نہ خاصہ اسی طرح آگے چلتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے, جیسے کہ کافی عرصہ یہ ملک دو حصوں میں, ایک سوشلسٹ کیمپ میں تھا اور ایک دوسری طرف جو تھا اس میں تقسیم ہو سکتا ہے, تو اس کی تقسیم کو روکنے کے لیے اور یمن کی ڈس انٹیگریشن کو روکنے کے لیے, اور یمن کو جو ہے وہ صومالیہ یا اس طرح کے ممالک کی صف ہمیں گرنے سے روکنے کے لیے باقی دنیا کی کا فوکس اور ان کی جو سپورٹ ہے وہ چلتی رہے گی اور امریکہ اس میں میرے خیال میں سب سے آگے ہوگا.
ٹھیک ہے مشتاق احمد مہر صاحب, بوکو حرام پہ ہم آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری جو ہے انہوں نے کل یعنی اتوار کے روز نائجیریا کے بعض عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں بوکو حرام کی جو دہشت گرد کاروائیاں ہیں اس کے خلاف لڑائی میں اپنا تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. یہ بتائیے کہ اس گروپ سے نمٹنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امریکہ جو ہے اس کو کیا تعاون جو ہے, کن شکلوں میں تعاون جو ہے وہ فراہم کرنا چاہیے نائجیریا کو؟
نائجیریا کی مدد کرنی چاہیے جی. یہ بوکو حرام موومنٹ ہے یہ بہت سیریس ہے اور بہت ڈیمیجنگ ہے اور افریقن کانٹیننٹ میں اس کے سپورٹرز نہیں ہیں, لیکن یہ ایک اندرونی ریڈیکلائزیشن ہے جو کہ بہت دنوں سے سمرنگ تھی, کیونکہ نائجیریا ایک دفعہ پہلے بھی بیافرا اور نائجیریا میں جھگڑا ہوا ہے, جو تیل کا ریجن تھا وہ علیحدہ ہونا چاہتا تھا اور دوسروں کو وہ نکالنا چاہتا تھے. اب یہ ایک ریلیجس قسم کی موومنٹ پیدا ہو گئی ہے جس میں وہ حت المقدول کوشش کریں کہ جو سپلنٹر گروپس ہیں القاعدہ کے یا دوسرے دہشت گرد گروپس ہیں افریقہ میں, خاص طور پہ وہ شد سے نکلے ہیں, مالی سے نکلے ہیں, ماریٹرینی سے نکلے ہیں, الجیریا سے نکلے ہیں یا دوسرے بلیک افریقہ سے نکلے ہیں, وہ سب اکٹھے ہو کے بوکو حرام کی مدد کر رہے ہیں. امریکہ وہی حد تک مدد کر سکتا ہے لیکن اس کا جو سولوشن ہوگا وہ گراؤنڈ فورسز ہوگی, اور گراؤنڈ فورسز جو ہے وہ میری نظر میں صرف ریجنل کنٹریز پرووائڈ کر سکتی ہیں, جس میں سینیگال شامل ہے, جس میں الجیریا شامل ہے, بڑی حد تک کینیا شامل ہو سکتا ہے. تو ایک ریجنل فورس ریز کرنی پڑے گی یونائٹیڈ نیشن کو یا کسی اور آرگنائزیشن کو, افریقن یونین کو, جو جا کے جس طرح مالی میں ایکشن ہوا ہے اسی طرح ایک کنسلٹڈ کوارڈینیٹڈ ایکشن ہوگا, تو پھر یہ جا کر شورش کہیں دبا سکیں گے, اس کو ختم کر سکیں گے, ورنہ یہ جو امریکہ کا صرف مارل سپورٹ کرنا یا ایریل سپورٹ کرنا یا تھوڑی بہت مدد کرنا, اس سے افریقہ میں میں سمجھتا ہوں زیادہ کامیابی نہیں ہو سکتی.
ٹھیک, اوکے. روس کے حوالے سے آپ سے ہم سوال کرنا چاہیں گے مشتاق احمد مہر صاحب. آج بھی کہا جا رہا ہے کہ یوکرین میں کئی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں جس کا الزام روس کو دیا جا رہا ہے, یہ بتائیے, اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ مغربی ممالک اور امریکہ جو ہے وہ روس کے خلاف مزید پابندیوں کی پر غور کر رہا ہے, یہ پابندیوں کی جو پالیسی ہے یہ اب بھی تک کتنی افیکٹو ثابت ہوئی ہے اور آئندہ کیا توقعات اس سے رکھے جا سکتے ہیں, کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟
جی, آج بھی میں نے 2-3 یورپین امبیسڈر سے بات کی ہے. میرا جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ یورپین یونین کے جو امبیسڈر ہیں وہ ٹھیک طریقے سے امریکہ کی مدد نہیں کر رہے اور وہ یوکرین میں بہت زیادہ حصہ نہیں لینا چاہتے, وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یوکرین کا مسئلہ جو ہے وہ رشیا اور یوکرین کے لوگ آپس میں مل کے سالو کریں اور اس میں امریکہ کی انٹروینشن منیمم ہو. جہاں تک آپ نے اکنامک سینکشن کا ذکر کیا ہے, ہم نے یہ پچھلے 60 سال سے دیکھا ہے اکنامک سینکشن امپیج ضرور کرتی ہیں, تکلیف ضرور ہوتی ہے, ہم نے عراق میں دیکھا ہے, ہم نے ایران میں دیکھا ہے, ہم نے پولینڈ میں دیکھا ہے, ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے, ہم نے سویڈن میں دیکھا ہے, لیکن اس سے کوئی ریڈیکل افیکٹ نہیں ہوتا, اس سے ملک ڈیسیمینیٹ نہیں ہوتے, اس سے آرگنائزیشن ختم نہیں ہوتی, اس لیے کہ لوگ.
تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس کے متبادل راستہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟
پابندی, میں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین کو چاہیے کہ ان کا جو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, خاص طور پہ جو 1970 میں بنی تھیں جس میں یورپین سیکورٹی آرگنائزیشنز ہیں, جس میں اسکینڈینیوین کنٹری کی آرگنائزیشنز ہیں, ان آرگنائزیشن کو یوکرین میں جانا چاہیے, انٹروین کرنا چاہیے اور رشیا اور یوکرین کے درمیان میڈیشن کرنا چاہیے. یہ پیورلی یورپین معاملہ ہے اور اس کو یورپ کے لوگ مل کے سالو کر سکتے ہیں. امریکہ میری نظر میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا.
بہت شکریہ مشتاق احمد مہر صاحب آپ کا, ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. سامعین اس کے ساتھ ہی پروگرام ان دی نیوز کا ٹائم ختم ہوتا ہے. شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.